الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور معزز سامعین، دنیا کی زندگی تو ایک خواب یا خیال یا وہم یا ایک خزان کا موسم ہے جو کئی بہاروں کو لوٹ چکا ہو اور آخری جھاڑیاں اور خالی ٹہنیاں دکھا رہی ہو. یہی حال دنیا کا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرماؤ دنیا تو چند روز ساز و سامان ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بڑی چیز ہے. دنیا اس قدر کم ہے اور چند روزہ ہے اور عارضی اور فانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر بھی دنیا کی جزا یا نیکی یا ثواب کا نہیں بتایا. لوگوں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ کسی اچھے کام کا صلہ جب وہ طہارت کرتا ہو اور بیت الخلاء میں بیٹھا ہو اور وہاں دینا چاہے تو یہ کوئی اعزاز تھوڑا ہی ہے. وہ تو ایک ضرورت ہے اور ایک وقت ہے، ایک لمحہ ہے. یا ایک شخص سو رہا ہے اور آپ اس کے پاس کھانوں کا ڈھیر لگا رہے، بے ادبی، اس کے اعمال کی اہانت ہے. الناس نیام، لوگ سب سوئے ہوئے ہیں. وَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا فِي رِوَايَةٍ اسْتَيْقَظُوا، جب مر جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. اور دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے بہت کم ہے. ای ہم ہے چست چومی بگزرت، یہ جو کچھ ہے یہ نہیں رہے گا. بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار، سلطنت اور راج، چہل پہل، خزانے اور بادشاہت، حکومت اور سیاست، شہرت اور وجاہت، دولت اور ثروت، جب انسان خود ہی نہیں رہے گا تو چیزوں کو کیا کرے گا؟ سب سے قیمتی تو انسان ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اس کی ساخت، اس کی خلقت، اس کے اعضاء، اس کا سر سب سے بلند رکھا ہے، اور حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. لا الہ الا اللہ. دنیا کے اندر آخرت کے اعمال یہ قدر و منزلت ہے. دنیا کے اندر اخروی تیاری یہ عقل مندی ہے اور بیدار مغزی. دنیا دنیا کے لیے یہ تو کفار بہت آگے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایٹمز اور جدید جتنی ایجادات ہے وہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ وہ دنیا ہماری ہے اور ہماری اس پر حکمرانی ہے. دنیا حقیقت میں کسی کی نہیں، مخلوق خود اپنی خلقت کا مالک و مختار نہیں ہے، اس کو اقتدار نہیں. دنیا اس کی ہے جس نے آخرت کی تیاری کی، کیونکہ اس نے دنیا سے کام لے لیا ہے. دنیا میں آدمی رہے اور تیار نہ ہو جائے، خنک آنکت بہت کے کار نہ ساخ، اور رہ تو رحلت زنا دوبار نہ ساخ. شیخ سعدی کہتے کہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ سفر درپیش تو تیاری نہیں کر رہا تھا، جانے کا بگل بچ گیا ہے اور یہ اب جا کر کے تیاری کر رہے ہیں، جیسے بہت سارے کمزور ہمت والے. ہوائی جہاز اس سے نکل جاتا ہے، ریل گاڑی اس کی چھوٹ جاتی ہے، قافلہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے اس کے لیے اسلام کا ایک دوسرا قاعدہ ہے، طریقہ سلیقہ، حسن اسلوب، بیدار مغزی، ہر کام وقت پر کرنا. ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کہا کوئی ایسی وصیت کرے یا نصیحت کرے کہ مجھے کام دے. آپ نے کہا لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، کل کے تو اپنے کام ہوں گے، وہ کیسے کروں گے، آج کا کام آج ہی مکمل کر لینا، اور جب تک تیرے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہ ہو تو آرام سے نہ بیٹھ. کہتے جب تک بادشاہان اس پر عمل پیراتے ان کی سلطنت دیر پاتی، اور جب بادشاہان خواب غفلت میں ڈوب گئے، تکاسل اور تغافل کے شکار ہو گئے، رعایا اور ملک سے زیادہ اپنے مفاد کے خوگر ہوئے، اور ان پر خود غرضی جیسی بلائیں مسلط ہو گئی، تو بنو امیہ کے شہزادے جامع مسجد بغداد کے سیڑھیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. نصیب تقدیر تگنا نشتہ اچھے بخوت سے کوٹا شیشہزاد گان ٹکرے خری. اسلام کے بلند ترین تعلیمات تو دیکھے آپ. رات جو غفلت کے لیے ہے اور جو سکون کے لیے ہے اس کا بھی زبردست ٹائم ٹائبل ہے، ایک تفصیلی ہے اور ایک اجمالی. ہر عمل میں دو طریقے ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص ویزا لگواتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر بال بچوں سے اجازت لیتا ہے، وہ عمرہ ہو یا حج کے لیے جاتا ہے، کئی دن لگا کے آئے گا، ایک تفصیلی عمل ہے. اس 15 دن میں 10 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ وہاں مر جائے گا تو یہ نہیں پہنچیں گے اور یہ لوگ یہاں مرے تو وہ نہیں آ سکے گا. ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ لا الہ الا اللہ اپنی شان احدیت اور سمدیت کے ساتھ جب مومن ان پر سہارا کرے, محبت جو اس کی عطا ہو گئی اور یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. لیکن عمرہ اور حج جو کر کے آئے ہیں ان کو اندازہ ہے خالص مشقت ہے, نیازمندی بجا لانی ہے لیکن آرام و راحت کو نہیں دیکھنا ہے. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف کتاب العمرہ میں, اجر العمرۃ علی قدر النسب, کہ اجر عمرے کا یا حج کا مشقت پر ہے, ان کی ذات میں ہی محنت مشقت رکھی گئی ہے. طواف کرنا, سعی کرنا, عرفات مزدلف و مناؤں میں پھرنا, آنا و جانا بھی کاری باشد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حاجی کس طرح آدمی ہوتا ہے, آپ نے کہا اشعث و اغبر, بکرے بال, پریشان حال, گرد و غبار سے لدا لدایا. اب تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے ہوٹل میں رہتے ہیں, پتہ چل گیا کہ ہوٹل میں آگ لگ گئی, اچھائی کا پتہ چل گیا. کہتے جی ہم بہت آرام دہ جگہ پہ رہتے ہیں لیکن پتہ یہ کرنا ہے کہ مسجد میں کتنی نمازیں نصیب ہوتی ہیں, اگر عبادات میں چستی آئی ہے تو ہوٹل میں رہنا جائز ہے, اور اگر عبادات میں غفلت آئی ہے تو اندیشہ ہے کہ یہ بدنصیبی کا سبب نہ ہو. کبھی کبھی مال اور دولت کا وبال بھی عذاب بنتا ہے. میں نے ایک مولوی کو دیکھا حرم شریف میں, میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا یہی حرم میں. میں کوئی ہوٹل ووٹل نہیں ملا, کب ملا ہے لیکن میں نے ہوٹل والوں کو کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا, میں اپنے کپڑے وپڑے لا کے یہاں رکھ دیے حمام کے پاس, اگر کوئی لے گیا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں لے گیا تو یہی وضو کروں گا, طہارت کر کے اندر آؤں گا. عہد کیا ہے کہ حرم سے باہر نہیں جاؤں گا. یا خدا ہے, یقین کرو کہ مجھے ان کی ہمت پر بہت ہی خوشی ہوئی. سلف صالحین تو اس طرح مشقت کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اور پھر اللہ جب اپنا فضل فرمائے اور وہ آسانیاں نصیب کرے وہ ایک علیحدہ انعام ہے. وہ ایک دو آدمی یہاں سے گئے تھے اور میں نے ان کے بھیجنے میں کچھ کوشش کی تھی, وہ رمضان شریف کے بعد وہی ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا ہم حج کر کے جائیں. کچھ دنوں تک ذرا سختی ہوتی, اب وہ جا کے اسی جگہ رہنے لگے باہر اپنے خیال سے, جہاں وہ مؤسسہ تھا جو زیادہ وقت گزارنے والوں کو پکڑتے. یہ وہی جا کر کے اپنے رومال بچھا لیے اور اپنی ٹوپیاں اور کپڑے رکھے اور بیگ رکھے وہاں, اور روزانہ ان کی گاڑیاں مختلف لوگ وہ جگہ جگہ پکڑتی ہیں. اتفاق سے اس مؤسسے کا ایک ہیڈ آیا, ان کو سلام کیا کہ بوڑھے بوڑھے دو بزرگ ہیں. انہوں نے جواب دیا, کہا کیسے آئے ہو؟ کہا حج کر کے جائے. کہا ویزا ویزا ہے؟ نہیں, ہم تو چھپے ہوئے. کیوں؟ کہا یہاں پکڑتے ہیں بیچتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, مسکین ہیں, ہم تو پھر نہیں آ سکیں گے, ہمارے پاس اتنے لاکھوں روپے کہاں ہیں. اب مسلمان تھا, سعودی سفیر اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے, اپنے آدمیوں کو بلایا اوپر سے اور ان کو کہا یہ جگہ ٹھیک کر لو, چٹائیاں ڈالو, انہیں ایک ٹوٹی لا کے ان کو لگاؤ, اور چلا گیا واپس آیا, برتن برتن بہت ساری چیزیں خرید گیا, یہی رہو. جب عید الفطر کے 8-10 دن گزر گئے کب پاسپورٹ دے دیں. یہ گھبرا گئے کہ شاید ہم کو سفر کرا رہا. اس نے کہا ویزا لگوا کے دیتا ہوں. گیا اور شام کو لے آئے گا آپ کے حج کی منظوری کرا کے دے گی. لے لے. میں یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے کتنی مشقت اپنے حساب سے کی اور وہی ملک الموت کے منہ میں جا کے وہیں ٹھہرنے لگے. وہاں سے لوگ گزرتے نہیں ڈر کے مارے جو زائد المیاد لوگ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل و سہارا. اللہ اکبر و کبیرا. ایک زمانے میں بہت سختی تھی اور جو لوگ مدینہ منورہ جاتے تھے تو واپس مکہ نہیں آنے دیتے. بس مکہ میں دن پورے کرو اور مدینہ منورہ سے سیدھا نکلو جدہ. ہم بھی اسی طرح گئے یہاں تک کہ زمزم بھی ہم نے بھرا اور پوری گاڑی اوپر سے چھت بھری ہوئی تھی زمزم سے. لیکن وہاں میں نے خواب دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ مکہ جا کے عمرہ کر لیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی عمرہ کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے آپ کو شرح صدا رہے. تو میں نے ایک سعودی ڈرائیور سے بات کی. اس نے کہا میری ذمہ داری ہے. ریال 200 زیادہ دو گے. میں نے کہا 500 زیادہ دوں گا. اس نے کہا بے فکر رہو. وہاں سے واپسی پر جہاں سے گاڑیاں پکڑ کے اور جدہ موڑتے ہیں اسی مؤسسہ کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور اندر گیا. وہاں سے ہیڈ کو نکال لایا. پاکستان سے ایک مفتی صاحب آئے سلام کرو ان کو. مجھے کہا آپ کو عمرے کرنے کا. میں نے کہا معمول یہی ہے اس سے پہلے کہ مدینہ سے واپسی ایک عمرہ اور ہوتا. اس نے کہا اب بھی آپ عمرہ کریں اور ہمارے لیے دعا کریں. محنت مشقت کے عزم کے بعد اللہ آسانیاں عطا کرتے ہیں. گو منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سمٹ گیا. اللہ آسانیاں پیدا. وہ علیحدہ بات ہے. از خود آدمی غفلت کسل نہ پیدا کرے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا مت کہو کہ ہم غفلت کر رہے ہیں ہم سست ہو رہے ہیں. اس سے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ بڑے بڑے کام چھوڑ دے گا. بالکل لا الہ الا اللہ. مسائل دین کے لیے بھی کمر بستہ ہونا اور باہمت ہونا بہت ضروری ہے. آج ہی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک مخلص دوست نے مجھے فون کیا جو اس علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے کہ میرا فلاں جاننے والا انتقال کر گیا اور جمعے کے بعد آپ جنازہ پڑھا رہے. میں نے کہا جمعے کے دن جب میت ایسے وقت میں ہو کہ یہ ممکن ہو کہ اس کا جنازہ اور تدفین جمعے سے پہلے ہو جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے. اس نے کہا ہاں میں نے یہ سنا تو ہے. میں نے کہا تمام کتابیں بھری بڑی 7000 کتب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی میت جمعے کی فضیلت تب حاصل کرے گی جب تدفین اس کی جمعے سے پہلے ممکن ہو اور کر لے جنازہ پڑھا کر اور وہ لوگ تدفین سے فارغ ہو کر اپنے اپنے محلے میں جا کے جمعہ پڑھ لے. اور یہ کہنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھیں گے اس کو بےہودہ بات کہا گیا ہے فضول بات. کہ شریعت کہتی ہے کہ قبل صلاۃ الجمعہ اور آپ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ نمازی بڑھتے گوئے معاذ اللہ استغفر اللہ آپ شریعت کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے جنازہ ہو جائے اور تدفین ممکن ہو تو کر لے وہاں یہ لکھا ہے کہ یکرہ ان یؤخرہا لیصلی علیہ بعد الجمعہ لیکثر علیہ المصلون. اس خیال سے جمعے کے بعد کی نماز ہی بڑھ جائے یہ مکروہ ہے. خلاف شرع اور ناموزون بات. شریعت میں اتباع میں اجر ہے خیالات میں اجر نہیں ہے. یہ خیالات ہیں لوگوں کے. یہ بڑا رش ہو گیا جی وہ بہت نمازی آ گئے. حدیث شریف میں اگر کسی مومن کے جنازے میں 40 نمازی شریف ہوئے، دوسری روایت میں 5، تیسری میں 3، اور وہ مومن موحد ہو اور انہوں نے اخلاص سے جنازہ پڑھا، اللہ مغفرت کر دے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ پیچھے اگر 10,000 ہو اور بدتی ہو اور شرک کے مرتکبین ہو، آرام خور ہو، سود چور ہو، سود خور ہو، اور حرام و حلال کا فرق نہ کرنے والے ہو، تو اندیشہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، مرحوم کو بھی ساتھ ڈبو نہ دے گی. اس لیے مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے افاضات یومیہ، روز روز حضرت جو مسائل بیان کرتے تھے وہ کسی اچھے لائق نے جمع کیے، کئی جلدیں اس کی، اس کی چوتھی جلد 142 صفحے پر حکیم الامت لکھتے ہیں جب شریعت نے کہہ دیا کہ جمعہ کی میت کا جنازہ و تدفین پہلے ممکن ہو تو قبل صلاۃ الجمعہ کر لے، اس میں زندے مردے سب کا فائدہ ہے. اب یہ کہنا کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے، بے ہود گوئی اور نری ہرز سرائی ہے. وہی مولانا نے وہی بات کہی، بےہودہ بات ہے، فضول بات ہے، شریعت کو عقل سکھانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک کتابوں میں وضاحت ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی میت جب مومن ہو اور ایمان اللہ نصیب کر لے، جتنا بھی گناہگار ہو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس شرط پر کہ اس کو جمعہ مل جائے، اور جمعہ تب ملے گا جب جنازے کی نماز نماز جمعہ سے پہلے ہو چکی ہو اور تدفین وقت جمعہ سے پہلے ہو جائے. جو بعد نماز کے نماز پڑھی جاتی ہے اور تدفین کی جاتی ہے اس کا جمعہ فوت کر دیا گیا. ظالم بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ آخری ظلم کیا، ظالم رشتہ داروں نے اپنے مرحوم کے ساتھ آخری پنگا بازی کی، اور جمعہ جیسی سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دی. چنانچہ ہمارے ایک عزیز دوست جو یہاں گلشن کے بعد ذمہ داریوں کے چیئرمین بھی ہے، یہاں کے پکے نمازی ہے، جچے تلے الحمدللہ، پکے اور جچے تلے اس کو کہتے ہیں جو مسائل پر ہمت کرے. ایسے تو بہت لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسائل کے لیے غیرت چاہیے، مردانگی، ہمت چاہیے. چنانچہ اس نے اڑی چھوٹی کا زور لگایا، 10 بجے مجھ سے بات ہوئی اور 12 بجے جنازہ لے آیا، قبرستان پہنچا دی. آسان کام نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ایک بہت بڑے عالم 100 سال عمر میں اخیر تک ان کے دو مسئلے مشہور تھے. ایک تو لوگوں کو کہتے تھے کہ جمعے کے دن جب ممکن ہو تو جمعے سے بہت پہلے تدفین کر لو جنازہ پڑھ کر، اور دوسرا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے اور اس کو نہلانے کے لیے وصیت کی گئی ہے، تو وہ اس دو مسائل پر عمر بھر کھڑے رہے کہ اس قسم کی وصیت ہے اور اس قسم کی حرکت ہے کہ نماز جمعے کے بعد پڑھ لی جائے، یہ باطل ہے. بتاوے شام میں لکھا ہے الوصیت بالاختصال والصلاۃ علیہ باطلۃ. یہ کہنا کہ فلاں کے تو نہلائے اور فلاں جنازے کی نماز پڑھائے، یہ اس کا کام نہیں، یہ شریعت کا کام ہے. شریعت نے کہا ہے بادشاہ مسلمین آ جائے. زرداری صاحب ٹوپی تو رکھتا ہے، داڑھی رکھ لے اور پاکستان بیچنے سے توبہ کر لے، جتنا بیچا ہے چلو وہ واپس کرائے اور نماز پڑھانے آئے. ہم خود کہیں گے کہ آپ جمعہ بھی پڑھا لیں، شرطے کی وضو و غسل سب ٹھیک ہو. یعنی مسلمانوں کا جو فرمان روا ہے اسلام میں، اس کی عزت ہے، آؤ بگت ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کر لیتا. توبہ. کہتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور جنازہ لایا گیا اور دہلی میں رکھ دیا گیا اور دنیا جمع ہے، قطب الدین بختیار کاکی فرید گنج شکر کے شیخ تھے اور معین الدین چشتی کے خلیفہ تھے، تو ان کا ایک چیلا ایک خلیفہ باہر آیا اور اس نے کہا حضرت اقدس شیخ المشائخ بختیار کاکی کی وصیت ہے کہ جنازے کی نماز وہ پڑھا لے کہ جس نے کبھی تکبیر اولیٰ فرض جماعت کی چھوٹی نہ ہو اس کی اور جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہو اور جس نے کبھی اپنے ارادے سے اجنبیہ کو نہ دیکھا ہو. سارے علماء اولیاء صلحاء بھرے پڑے سب نیچے دیکھ رہے کہ یہ کون کرے گا. تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. عام اہل محلہ اور نمازی نہیں, وہ داڑھی اور پگڑیوں والے اب تکبیر اولیٰ کو بھول رہے ہیں. وہاں بیٹھے رہتے جی پڑھ لی جی پڑھ لی پڑھ لی جی پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی نہیں تھا. اس کا بڑا امتحان ہے, بڑا مقامات اور درجات ہیں, وہ سب سے آپ بدنصیب ہوتے جا رہے ہیں. سب لوگ خاموش کھڑے ہیں اور اس چیلے نے پھر وہاں کے مینار پہ چڑھ کے کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت ہمارے شیخ کے حکم کے مطابق جنازے کی امامت وہ افراد کرے, ہر شخص نہیں کر سکتا. کہتے ہیں سلطان شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ وہ آگے آیا اور تاج ایک طرف رکھ کے سر پر ململ کی پگڑی باندھی اور کہا کہ صفے درست کر لو, اور پھر بختیار کاکی کو ایسا دیکھا کہا آپ نے میرا پردہ چاک کر لیا, آپ کو کیا حق تھا ایسا کر دے گا. دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ مسلمی. ایسے بادشاہان اس آسمان و زمین نے دیکھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بڑے محقق عالم نے ان کے حالات لکھے اور اخیر میں لکھا بادشاہ کے جتنے فضائل ہمیں ملے بادشاہ اس سے زیادہ افضل تھے, مکارم اور مناقب بہت زیادہ ہے. اور کہتے ہیں ان کے ایک استاذ تھے, ان کی خدمت میں لوگ آئے اوباش قسم کے, ان کو پتہ تھا کہ مولانا صاحب عالم بہت بڑے ہیں لیکن سیدھے سادے مزاج کے, دنیا کی چیزیں نہیں جانتے, اور بادشاہ ان کا بہت بڑا شاگرد تھا, بہت سارا علم ان سے پڑھا تھا. جمعے کی نماز میں ان کے پیچھے آ کے بیٹھتے تھے, وہاں پڑھتے تھے. انہوں نے آ کے کہا حضرت صاحب بڑا زبردست کام ہو گیا, بہت اللہ نے فضل کیا. حضرت نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ ایک عرصے سے آپ بھی سنتے ہوں گے ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گم ہوتے ہیں, آج کل تو بڑے بڑے سیٹ گم ہو رہے ہیں اور مولوی مارے جا رہے ہیں. لے پروگرام کیسے تبدیل ہو گیا, سر پہ چڑھ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے گم ہو رہے ہیں, ہم نے بڑی تلاش کی تو حضرت نے کہا زبردست کام کیا, بڑی مہربانی. پھر کیا ہوا؟ کہ پتہ چل گیا کہ یہ بچے جو گم ہو رہے ہیں یہ جو جومپور کا پل ہے, جومپور کا پل, یہ جمعے کے دن سویرے آ جاتا ہے, راستے میں کھڑا ہوتا ہے, جتنے بچے ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے لے جاتا ہے. حضرت نے کہا اللہ اکبر, تو زبردست معلومات حاصل کی. اوہو, پھر میری کیا خدمت ہے؟ ذرا ممبر پہ اپیل تو کریں, رسیاں اور زنجیریں خرید لیے تاکہ اس پل کو باندھیں. جمعے کے دن حضرت صاحب نے خطبہ دیا اور لوگوں کو کھائے. لوگ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, اور جو دوسروں کے غم درد میں شریک ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں. ایک عرصہ دراز سے ہم اور آپ سنتے تھے کہ یہ بچے گم ہوتے ہیں, بچیاں گم ہوتی ہیں, یہ جومپور کا پل آتا تھا. اب کچھ مخلصین آئے ہیں, انہوں نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ زنجیروں سے اور رسیوں سے اس کو باندھ لے, آپ ان کو کچھ پیسے اور چندہ دے دیں. بادشاہ بھی سب میں بیٹھا ہے اور منہ میں اللہ اکبر. بادشاہ سلامت نے جیسے لوگوں نے 100-100 روپے دیے, بادشاہ نے 1000 روپے چندے میں ڈالے کی ان کو دے دیں. نماز کے بعد کسی نے شیخ احمد ملا جیون نام ہے نجندر الانوار لکھی ہے, تفسیر احمدیہ, بہت بڑے علامہ فہامہ, ان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جونپور کا پھول آتا ہے بچے کھا جاتا ہے. کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ مسلمان ہیں, یہ مسجد میں آئے ہیں, میرے نزدیک جونپور کا پل چل کے آ سکتا ہے لیکن مسلمان مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں یہ نہیں مانتا ہوں, لہذا آ سکتا ہوگا دے دو ان کو پیسے. یہ ایمان دیکھو. بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کہا؟ استاذ کے اپیل کے بعد وہ جو بھی بات ہے وہ قیمتی ہو گئی, حضرت میرے استاد ہیں, لہذا اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے, اس کے ان کے اپیل کا اعزاز کرنا ہے. جو پیسوں کے لیے آئے لے چلے. صلاح اور فلاح دل کی آئینہ سازی ہے, دل کی خوش رنگی ہے اور اعلی صلاحیت کا مظہر ہے. بعض مسائل بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا دیکھو حج اور عمرہ کتنی محنت سے ہوتا ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ 3-4 لاکھ سے تو آج کل حج کم نہیں, چوری چپیری اور وہاں جا کے چپنا ہرے کا کام تو نہیں. ہم تو عام فتوی لکھتے ہیں, یہ دے رہے کہ عزت کو خطرے میں ڈالنا ناجائز ہے. قاعدہ تو یہ ہے, ممبر سے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا جائے کہ تم جا کے چھپ جاؤ, وہاں پٹ جائے گا تو ہمیں بد دعا دے گا. پٹائی بھی بہت ہوتی لیکن حج میں مشقت اور عمرے میں مشقت جو خدا کی طرف سے آئے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. اب دیکھو ایک چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے, جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اسی جگہ بیٹھ کر کے ذکر میں, دعا میں, تلاوت میں, درس میں, بیان کرنے میں یا سننے میں مشغول رہے اور جب سورج نکلے 2 رکعت پڑھ لے. ترمذی شریف میں ہے فلہو کا حج و عمرہ, ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تامتن تامتن تام, پورا پورا پورا, نبی کہتے کہ پورا پورا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے کہ وہ نہ کر سکے تو یہ غریب ہم جیسے عاجز مسکین یہ کر لے, اس کا اہتمام کر لے. اور عجیب نقطہ یاد رکھو کہ جو شخص اس ارادے سے اشراق کی پابندی کر لے کہ اللہ مجھے حج اور عمرے کا ثواب دے گا, اللہ رب العالمین اس کو جلدی حج اور عمرہ نصیب کر دے گا. ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا آپ بعض مسائل میں احتیاط کریں. بڑی اچھی بہن ہے ہماری. آپ بیان کرتے ہیں کہ اشراق کی 2 رکعت پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. میرا میاں آپ کے وضو خانے سے مجھے ترماس بھر کھلاتا ہے اور کھڑے ہو کے پیتا ہے قبلے کی طرف, کہ زمزم ہے. میں نے تو صرف حدیث سنائی ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس نے آگے سے اس کے ساتھ اضافہ کر لیا, کہا چھوٹا سا ترماس جوتوں میں رکھ لیتا ہے اور واپسی پہ وضو خانے سے بھر کے اور گھر آ کے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ بعد میں زمزم دعا مانگتا ہے. کہ میں نے اس کو بہت کہا کہ ایسا نہیں کرو, کہا چپ رہو, مفتی صاحب سے آپ زیادہ جانتی ہیں. حج اور عمرہ تو انہوں نے بیان کیا, حج اور عمرہ جب ہمارا ہو گیا تو زمزم بھی اللہ پلائے گا. مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا بجائے اس کے کہ اس کو کچھ کہوں, ہم تو ویسے ہی متہم ہیں کہ سختی کرتے ہیں. خدا کی شان یہ یہاں زمزم بہت زیادہ آتا ہے. اسی دوران ایک ساتھی آیا, تین زمزم لایا. اس کو میں نے بلایا, ادھر آؤ ترماس لایا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ترماس واپس گاڑی میں رکھو, یہ ایک پورا رکھو. تو مجھے کہا حضرت نقل میں اللہ نے عقل اور خوشنودی ڈالی ہے نہیں. یہ اس کی ہمت اور ایمان کی برکت ہے. میں نے کہا کہ جب بھی ختم ہو جائے دوبارہ آ کے گور لے جاؤ, لیکن یہ وضو خانے کے پانی کو زمزم کہتے ہو. کہ بس ہم تو اس حدیث کے اتباع ہے. یہ اس کی ایک ہمت کی بات ہے اور میں خود حیران ہو گیا. اللہ اکبر و کبیرہ, اللہ اکبر و کبیرہ. ہم ایک ملک میں داخل ہو گئے, بہت زواروں کی بات. وہاں اس زمانے میں طالبان کا زمانہ تھا اور پاکستان بہت آگے تھا جہاد میں. عوام بہت خوش تھے اور حکومت ذرا ڈرتی ہے اس قسم کی چیزوں سے. ہم 5 ساتھی تھے اور اس شہر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور کمشنری کو وزیر اعظم کا فون آیا کہ 500 کمانڈوز ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ گئے. وہ اس کے تمام لوگ آ گئے ہمیں چیک کرنے کے لیے, آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں, کس کے پروگرام پہ آئے, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, ویزے سب چلے گئے. میرے ایک ساتھی نفلے پڑھ رہا ہے, یہ سن کے نفلوں پر نفلے نفلوں پر رات کو جب 100-200 رکعت ہو گئی, مجھے خیال آیا کہ اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا اس خوف کی وجہ سے کہ شاید ہم صبح جیل میں ہوں گے. تو میں نے ساتھی کو کہا کہ اس کو پکڑو آرام کرے. اس نے کہا نہ, اور نیت باندھی اور باندھی. سحری سے پہلے ہمارے میزبان نے کہا کہ ہماری وہ وہاں کی بھی عورت وزیر اعظم تھی, اس نے آپ کو بہت سلام کہا ہے, معافی مانگی, اور وہ خبر جھوٹی نکلی, تحقیق ہو گئی. تو وہ جو ہمارے نفلے پڑھنے والا ہے وہ مجھے کہتا ہے آسانی ہوئی ہے نہیں. بالکل صحیح ہے, ان کے احترام و تقدس کو سلام کہ اللہ کے سامنے بار بار سر رکھتا تھا اور معافی مانگتا تھا. اس نے کہا دیکھ رات کس پریشانی میں آپ بیٹھے تھے اور آپ, اور اب فجر اور صبح آپ نماز پڑھا رہے, کس خوشی سے پڑھا رہے کہ وہاں سے پورا وفد آیا آپ کو سلام کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کو بورڈ ڈسٹرب کر لیا, یہ کیا وہ کیا. آپ معاف فرمائے, خبر جھوٹی تھی, اتنی جلدی اس کی انکوائری تحقیق مکمل ہو گئی. میرا مطلب یہ کہ نیکیوں کا پھل ہمیشہ لذیذ ہوتا ہے. نیک اعمال خواب و تسبیح ہو, خواب و تلاوت ہو, خواب و دین پر خرچ کرنا ہو, خواب و غریب اور مسکین کی حاجت پوری کرنی ہو, کسی مظلوم کے آنسو پوچھنے ہو اور اس کو تب تسلی کرانی ہو یا سنت زندہ کرنا ہو, کبھی بھی نیک عمل کا برا نتیجہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ شیرین نتیجہ ہوگا, عزت کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. ہوتا میرے بزرگوں بھائیوں, یہ مسائل میں اس لیے عرض کرتا ہوں, انداز بیان گر چیتنا خوب نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کوئی بات یاد رہے اور اللہ عمل کی توفیق دے. بہت دنیا گئی اور ہم جانے والے, وہاں تو یہی چیزیں کام آئی. میں اکثر کہتا ہوں کہ نیکیاں, حسنات, اجر, ثواب, جس کو آپ کہتے ہیں, یہ آخرت کا سکہ ہے, کرنسی ہے, بینک بیلنس ہے. جس طرح آپ پاکستان سے کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں کا سکہ معلوم کرتے ہیں, بھائی سعودی عرب کے لیے ریال, فلاں ملک کے لیے یہ, ورنہ ڈالر ہو تو کام ہو جاتا ہے. یہ وہ مضبوط ڈالر, اجر و ثواب, بینک بیلنس, وہاں کا سکہ رائے جو الوقت, اس کو شریعت ثواب کہتی ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے. اور بعض اعمال پر شریعت اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک سنت زندہ کی, جس کی طرف توجہ ختم ہو گئی تھی, اللہ اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. 100 شہیدوں کا ثواب, سوچنا تو چاہیے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے ہاں پیغمبر کی سنت اور اتباع کی کتنی قدر و منزلت ہے, ایک بھی نہیں, کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کم نہیں دیتا ہے, وہ جب دینے پر آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتے. نیک اعمال کا احترام ضروری ہے, نیک اعمال کی طلب اور شوق رکھنا ضروری ہے. نیکیوں سے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, نہ سیر ہونا چاہیے. خندق کے موقع پر جب پیغمبر صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے, کیسے عجیب جواب دیا آپ نے, یا اللہ سب لوگوں کو آپ نے 6-6 گز 10-10 گز زمین بانٹی تھی صحابہ کو کہ یہاں سے وہاں تک آپ کھودے, وہاں سے وہاں تک آپ کھودے, ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھا تھا کہ یہاں سے وہاں تک میں کھودوں. جیسے وہ گینتری کو دال مار رہے تھے, حضرت بھی لگے ہوئے, یا رب صلی وسلم علیہ. تو صحابہ آئے اور وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم غلام کس دن کے لیے, یہ سارا ایمان تو آپ پر لائے, اتباع آپ کا عرب و عجم پر, جن اور انس پر قیامت تک فرض ہے, ہم کریں گے, آپ کیوں کریں گے. حضرت نے کیا جواب دیا, میں کہتا ہوں امت کو اس کا دستاویز بنا کے اس کے مطابق رہنا سہنا چاہیے. آپ نے کہا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے, انا اقواکم، میری طاقت تم سب سے زیادہ ہے، اور اگر اس کھودنے سے اجر ملتا ہے فانا احوجکم الیہ، مجھے زیادہ ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رات بھر جب آپ نفلے پڑھتے تھے اور اتنی طویل قیام فرماتے تھے، قرات کرتے تھے کہ آپ کے پیر بخاری میں ہے ورمت رجلاہو حتی تورمت رجلاہو، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، کھڑے کھڑے سے خون نیچے جم جاتا تھا، آرام کم اور پھر کھڑے ہوئے پھر کھڑے ہوئے. تو ام المومنین زوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، صدیقہ بنت صدیق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بخاری میں ہے کہ اگر آپ اس لیے یہ مشقت کرتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے، اللہ نے آپ کے لیے واجب کر دی، اور اگر آپ اس لیے یہ مشقت کرتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچے، تو آپ کی وجہ سے کتنی دنیا بچے گی، تو آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں پھر تو بستر بچھاؤ کہ میں لیٹ ہی جاؤں. آپ نے کہا اچھا جس خدا نے میرے لیے اتنے بڑے مقامات کا فیصلہ کیا، افلا اکون عبدا شکورا، پھر اس خدا کا شکر بجا لانے میں اور محنت کرنا چاہیے. طالب عالم فاضل مفتی محدث مفسر امام خطیب، ان کا منصب سب سے زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. تو جنازہ جب جمعہ کو ہو، اور ممکن ہو کہ تدفین اور نماز نماز جمعہ سے پہلے ہو جائے اور جمعہ کی وہ گھڑی مردے کو قبر میں مل سکے، تو جمعہ محفوظ ہو گیا مردے کا. ابھی میں دیکھ کے آیا فتاوی شام میں ابن عابدین نے لکھا ہے، قیامت تک اس مرحوم سے جب ایمان لے کے گیا ہو اللہ عذاب اٹھا لے گا. قیامت تک عذاب اٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اور جتنے لوگوں نے اس میں تیاری کی، سبب بنے، چستی دکھائی، ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور فخر ہے. اگر لاکھ اونٹ اور بکریاں اور بھیڑے اور گائے خیرات کر لے، میں ممبر رسول سے کہتا ہوں اتنا پکا یقین اجر کا نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کے احادیث کی روشنی میں اس شخص کے لیے اجر و ثواب کا فیصلہ ہے. اسی طرح جمعے کے دن نکاح منعقد کرنا، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد سنت طریقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمانوں کی فلاں قوم کی عادت ہے کہ ان کے ہاں جمعے کے دن عصر کے بعد، نہیں، یہ سنت ہے. جاؤ مسجد میں ہو، جمعے کے دن ہو، نماز جمعے کے بعد نہ ہو، نماز عصر کے بعد ہو. دیکھو اس میں ایک نقطہ سن لو کہ غم جلدی ختم کرنا، نماز جمعے کا بھی انتظار نہیں، اس سے پہلے دفناؤ، مسئلہ ختم کرو، سو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ہم سب آخرت جانے والے، کوئی نئی بات نہیں. اور خوشی لمبی کرنا یہ مناسب ہے، تو خوشی کو عصر میں لے گئے، جمعے کے بعد بھی نہیں رکھا، اور غم کو جمعے سے پہلے نمٹا دیا کہ تدفین کر لو. اب ملائک سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو جمعے کا وقت ہو گیا ہے. جمعے کا وقت ہونے کے بعد تمام جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور تمام جہنم بند کیے جاتے ہیں. اور اس مرحوم کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس کے رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، جنہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور اس کی تدفین سنت کے مطابق جمعے کی نماز سے پہلے فرمائی، بہت احسان ہے. لیکن ایک بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہنے نہیں چاہیے، بہت ہی مقدس اور محتاط جگہ ہے، لیکن دنیا میں ہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آدمی بھی یہاں موجود ہے جو میں پڑھنے، ان سے بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن کارنامہ اس کا ہے تو بیان کرتا ہوں. اور جس نے یہ مجھے اطلاع دی وہ یہ کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی ہے منگل کے دن، تو بدھ کے دن ہمارے ایک دوست کو پتا چلا، اس نے کہا اللہ کے بندے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا، ہم تمہارے جاننے والے، ایک فون نہیں آ سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم جنازہ تو پڑھ لیتے. کہ جنازہ اب تھوڑا ہی ہوگا، جمعے کے دن ہوگا. وہ کیوں؟ کہ مفتی صاحب ہر روز جمعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لے بھائی شابش، استاد اور شیخ کی بات پر عمل ہو تو ایسا ہو. وہ فریج کے اندر جما دی ہے اس کو برف خانے میں، اپنی ماں کو فریجوں میں اور ڈی فریزروں میں اور برف خانوں میں مردوں کو رکھنا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا شیطانی نفس ہے. اور اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. فقہا متفق ہے کہ اول تو تدفین لیلن ہونا چاہیے, رات کو دفنا دو مگر دن کا انتظار نہ کرو, حدیث میں ہے جلدی کرو. اور اگر کرنا ہے, مزید ایسی پریشانی ہے, موسم ایسا ہے کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے صبح ہی تدفین ہوگی, جیسے حالات شہر کے خراب ہوتے ہیں, تو قاعدہ یہ لکھا ہے کہ مردہ اکیلے نہیں ہوگا. کیا اکیلے نہیں ہوگا؟ تو برفانے میں ایک آدمی ساتھ رہے گا, جب تک وہ لندن سے اور پیرس سے اور ماسکو سے نیازمند آیا نہیں ہے, اس کے انتظار میں ماں کو اور بھائی کو اور باپ کو جو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اور آئس کریم بنایا جا رہا ہے, تو یہ ساتھ رہے, پتہ چل جائے گا جواز عہدے میں جواز کا. اس کو وہاں رکھ لیتے, یہ کپڑے چھاڑ کے گھر آ جاتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں نکالتے ہیں, تو آپ نے کبھی اس کے جسم مبارک کو دیکھا ہے؟ امان غوال الدوزخا ہم لگرم ہم لیخا, جیسے کسی کو جلانا ناجائز ہے, اس طرح کسی کو اتنا ٹھنڈا کرنا بھی ناجائز ہے. جس طرح زندے کو برف بنانا, ٹکڑا بنانا حرام ہے, مردے کو بھی برف خانے میں رکھنا حرام ناجائز ہے, اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. جن لوگوں کا آنا ممکن ہے اور آرام سے شریک ہو سکتے ہیں, اللہ ان کو شرکت کا موقع دے. جو نہیں سکے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے, فرمایا ٹھیک ہے, جنازہ تم نے پڑھا, تدفین تم نے کی, دعا میں بھی کروں گا. اللہ تعالی ہم فقیروں کی دعائیں قبول فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور پورے معاشرے کو اسلام کے انوار سے پرامن بنائے. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله جل وعلا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، وفي رواية: ولعامتهم. أخرجه الشيخان والنسائي وأبو يعلى والطبراني وابن جرير في تهذيب الآثار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين، سيد الرسل والنبيين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه الترمذي في السنن، وابو بكر ابن ابي شيبه في المصنف، والامام احمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكه الرحمن. رواه اصحاب السنن. وقال لعلي: انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. بہت زیادہ القاب کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے. اس لیے کہ ایک آدمی سے سنا ہے کہ جو لوگ جماعت میں امام سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، آخرت میں یعنی اس دنیا میں لوگ کا سر گدے کا سر ہوگا. جو لوگ امام سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، مفتی محمود کے فرزند ارجمن قائد جمعیت
حفظ اللہ کے لیے دعا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. اچھا وہ مسئلہ علیحدہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان کے لیے حفاظت کی دعا اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے بھائی وہ اور ان کی اولاد وہ اور ان کے حق جماعت محفوظ فرمائے. باقی یہ حدیث شریف ابو داؤد و ترمذی میں موجود ہے, جو امام سے پہلے سر اٹھائے اللہ یجعل رأسہ رأس حمار, اللہ اس کا سر گدے کا سر نہ بنائے. اور جب سر اٹھانے پر اتنی پابندی ہے تو پہلے جانا اور دیگر حرکات و سکنات میں بھی امام پر تقدم حاصل کرنا یقیناً منع ہے, احتیاط کرنا چاہیے. محمد انور شاہ کے لیے خوب دعائیں فرمائیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کے حق میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرہ کونین بنائے. زور کے سنن اگر چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد پہلے چار پھر دو, اسی پر فتویٰ ہے. کیا بغیر شرعی عذر نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے؟ ثواب آدھا ہوگا باقی جائز. بہت سے لوگ سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں, سجدے میں نوافل کے اندر قرآن و سنت کی دعائیں تو مطلقاً جائز ہے. حدیث میں ہے اخلصوا فی الدعاء, سجدے میں خالص دعائیں مانگو. لیکن ہماری دعائیں جو دوسری زبانوں میں ہیں اس میں احتیاطی ہے کہ نہ ہو. باقی ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اخیر میں سلام سے پہلے سجدے میں دعا مانگے, یہ بھی جائز ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ ہو. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے پھر سجدے میں جائے, یہ سخت منع مکروہ اور بدعت ہے. معرف القرآن جلد چار صفحہ اتنا, سورت آخری دو آیت, بی بی عبی بن کعب کے قول کے مطابق قرآن کریم کی آخری آیت ہے, جب بات کوئی آیت نازل نہیں ہوئی حضرت جو وفات ہو گئی. یہ قول ابن عباس کا ابو دردا فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیت سات مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے تمام کام آسان فرمائے گا. ماشاء اللہ جزاکم اللہ, بہت شکریہ عنایت. اللہ آپ کو بجو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے, صحیح لکھا ہے, اس کے مطابق کرو. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, آمین. ہمارے ملک میں امن قائم کرے, آمین. تین سوالوں کے جواب کی درخواست ہے. میری اثر, میری عمر 30 سال ہے اور شادی شدہ ہوں, کبھی بیوی کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ ہے لیکن ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں, کیا عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو, حج کے بعد بعد میں چلے جاؤں. اگر قضا عمری باقی ہو تو سنت موقع کی جگہ پڑی جائے یا اس کے بعد؟ نہیں, سنت موقع اپنی جگہ اٹل رہے گی. بلکہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اشراک, چاش, اوابین, تہجد, قیام اللیل یہ بھی اپنی جگہ رہے اور فرصت کے وقت میں قضا عمری پڑے. مسواک کو ہر بار استعمال کر بعد دھونا چاہیے, یہ سنت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر برکت دے, آمین. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو, اے اللہ یہ کلمہ میں نے آپ کو امانتاً دے رکھا ہے, اس کو موت کے وقت مجھے یاد دلا دا, مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ایسا لین دین میں نے کہیں نہیں دیکھا. زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق زکوٰۃ کو حج پر عمرے پر بھیج دے. بھائی ایسا نہیں کہا ہے, یوں کہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق کو دے دیتے ہیں, جب اس کی توفیق بڑھ جائے گی وہ حج اور عمرہ کر لیں. ورنہ حج تو 3-4 لاکھ کا ہوتا ہے اور اتنی بڑی رقم ایک شخص کو دینا مکروہ لکھا ہے فقہا نے. ایک شخص نے آیت ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی, اس عورت کے ساتھ پہلے شوہر کی ایک بیٹی موجود ہے. جس شخص نے اس عورت سے نکاح کیا اس کے پہلی والی عورت سے بیٹا ہے, ان کے درمیان نکاح جائز ہے. اس کی پہلی عورت سے بیٹا اور اس کی پہلے خاون سے بیٹی, یہ دونوں آپس میں کچھ بھی نہیں. جو چوتھے کلمے موجود ہی ہے اللہ الفابد النبد ذو الجلال والاکرام بید الخیر, ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے, ان کا اس کلمے میں پڑھنا درست ہے. اگر ایک جگہ بہت سے لوگ ہو لیکن وضع قطب سنت کے نہ ہو, صرف ایک شخص متبع سنت ہو لیکن معذور ہو, تو وہ ان سب کی امامت کرا سکتا ہے بشرطیکہ وضو صحیح ہو. پوچھنا یہ کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے, کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں، کھانے کے بعد کوئی حرج نہیں. کیا حلالے کے لیے ہم بستری کرنا شرط ہے؟ جمہور کے نزدیک شرط ہے. اگر صرف نکاح ہوا اور چھوڑ دیا تو حلال نہیں ہوگی. حتی تزوقی بن اوسیلتی ہی و یزوقو من اوسیلتی کے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ پورا مل لے. اگر کوئی اس کے بغیر حلالہ کر لے تو جائز نہیں ہوگا. ایک شخص علماء کرام کو منافق کہتے ہیں، مدر غلط کہتا ہے، دینی احکامات کو اپنی چاہت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ شخص ناجائز ہے اور بہت نامناسب ہے. اس میں بتانے کیا کھیلوانا چاہتے ہیں؟ میرے تعلق ایک دیندار گھرانے سے ہے. میرا چند دن قبل NAD یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، وہاں مخلوط تعلیم ہونے کے باوجود میں غزل بسر کا پورا اہتمام کرتا ہوں، اور اس معاملے میں اللہ کا مجھ پر خصوص فضل ہے. مجھے یہ مسئلہ پہ پیش ہے کہ مجھے تقریباً تمام مضامین استانیہ پڑھاتی ہے. پڑھائی کے دوران میں ان کے چہرے سے نظر اٹھاتا ہوں تو یکسوئی نہیں رہ پاتی، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک گزر آہستہ 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 آ رہا ہے. میرے پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے. تیری پڑھائی تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ کہ کسی عورت کو استانی بنانا بغیر حجاب کے حرام ناجائز ہے. کسی عورت کے چہرے کو دیکھنا یا آواز سننا بغیر حجاب کے منع ہے. اب تمام حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، باقی اس کا تو جو نام چاہے. شیطان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ دھوکے میں آنے والا نہیں. اللہ آپ کی عمر علم میں برکت اور آمین. ہمارے بھائی انور شاہ کو امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ جیسا آمین، اللہم آمین. آج کل انٹرنیٹ کی ایک سائٹ، پتہ نہیں فیس بک ہر پر آپ کے نام کے ساتھ کالم شائع ہوا ہے، جس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ سے نے انکار کیا ہے. جبکہ ایک حدیث کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ یہ میری طرف نہیں گزری، وہ یہ ہے میں علم کا شعر ہو بکر اس کی بنیاد ہے، میں بخاری کی کوئی حدیث نہیں ہے، غلط ہے. اب بھی کہتا ہوں کہ جھوٹی روایت ہے، بخاری میں نہیں. آپ نے کوئی اور بخاری لکھی ہے، وہ علیحدہ ہے. امام بخاری کی بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو شیخ الاسلام بنائے. میں نے مجھے شیخ الاسلام نہیں چاہیے، شیخ الاسلام جدھر سے مولانا تقی بہت ہے ادھر سے طاہر القادری بن گیا ہے. کسی کے سامنے ڈیجیٹل تصویر کا معاملے غلط ثابت کرنے کی تصویر زیرو کی آرام نہ جائے، وہ پرچہ دے دے بخاری والا. آپ نے جگہ لکھا ہے کہ بخاری جلد دو، وہاں کوئی صفحہ کوئی چیز بھی ساتھ ہونے چاہیے نا صدر کو. لیکن اس قسم کی حدیث سے سیاست میں کہیں نہیں ہے، بخاری تو چھوڑو. ہمارے ایک عزیز ارشد صاحب کینسر کے مریض ہے، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مرحوم بھائی ریاض کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ان کے جنازے میں سنت کی کوشش کی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. خاص و ذکر ناصر ترکی صاحب، اللہ ان کی عزت اور حفاظت اور بلند فرمائے، اور مرحوم کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اور یہاں پرچیوں میں جتنے بیماروں کا ذکر ہے اللہ سب کو صحت شفا دے، جتنے مرحومین کا تذکر ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، کونین کی سرخروئی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.